نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں آپ حضرات کا قرآن پاک مکمل ہوا یہ اللہ پاک آپ لوگوں کو مبارک فرمائے اور حافظ صاحب کو بھی اللہ پاک مبارک فرمائے اور اللہ پاک انہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ اتنی محنت اور مشقت اٹھا کر انہوں نے ہمیں سنایا اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کو ہم نے سنا ہوا ہے بہت عمدہ پڑھنے والوں میں سے ہیں یاد بھی خوب اچھا ہے اور پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے تجوید بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے ان کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے جلدی قرآن پاک رمضان میں اس لیے سن لیتے ہیں عموماً کے بعض مرتبہ کسی مشغولیت مصروفیت وغیرہ کی وجہ سے کہیں پارا رہ نہ جائے تو اگر ایک جگہ ہم سن لیں قرآن پاک تو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی دو سنتوں میں سے ایک سنت پوری ہو گئی رمضان میں اسپیشل دو سنتیں ہیں ایک قرآن پاک سننا تراویح میں پورا اور دوسرے پورے رمضان بھر تراویح پڑھنا اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تراویح پوری پڑھنا آدھی تراویح پاؤ تراویح آٹھ رکعت تراویح بارہ رکعت تراویح یہ تراویح میں شمار نہیں ہوتا یہ تہجد میں شمار ہوتا ہے یہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے تہجد ہمیشہ رہی ہے اور تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آخری سال میں مقرر ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے وصال کے سال میں آپ نے صرف تین دن تراویح پڑھ کے بتائی کہ یہ کیسے پڑھی جائے گی اور پھر خلفائے راشدین پر چھوڑ دیا کہ وہ بتائیں گے تم کو کہ یہ کیسے کرنا ہے خلفائے راشدین نے اپنی طرف سے نہیں کیا حضور ہی کے بتانے سے کیا کہ کچھ کام خلفاء کے ذریعے سے ہونا طے تھا انتظامی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اذان ثانی جو ہے عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی شروع ہوئی حضور کے زمانے میں اس کی ضرورت رہتی حضور نے یہ باتیں فرما دی تھیں کہ دیکھو چاروں خلفاء کچھ کام کرنے والے ہیں میرے بعد جو اس کا ٹائم وہ ان کے زمانے میں ہی ہوگا اس سے پہلے اس کا ٹائم آیا نہیں ہے اسی وجہ سے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تم پر میری سنت ضروری ہے لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اب خلفاء راشدین نے جو بات بتائی وہ حضور ہی کی بات ہے چونکہ حضور نے فرمایا کہ لازم ہے تو حضور کے لازم فرمانے سے وہ لازم ہوئی ہے اور پورے صحابہ کرام 20 رکعت پر متفق ہوئے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 8 رکعت کوئی تراویح نہیں ہوتی 8 رکعت پڑھنے والا تراویح کا چھوڑنے والا شمار ہوتا ہے اور 8 رکعت تراویح پڑھنے سے تو سو جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ محنت بھی گئی آرام تو لے لے کم از کم آدمی برا تو وہ بھی ہے لیکن وہ کم برا ہے سو جانا خالی بغیر 8 رکعت پڑھے گے 8 رکعت پڑھنے میں دو غلطیاں ہوں گی تراویح بھی نہیں پڑھی اور دین کو بدلا بھی تو دین بدلنے کی غلطی اس میں ہو جاتی ہے تو اس لیے پوری تراویح پڑھنی ہے 20 کی 20 اور پورا مہینہ پڑھنا ہے ایک وہ ہے اور قرآن پاک بھی سننا ہے تو ایک قرآن پاک تو آپ نے سن لیا ماشاءاللہ تراویح تو پڑھنی ہی ہے اب اگر دوسری جگہ بھی قرآن پاک ہی سننے لگو تو زیادہ قرآن پاک سننے میں مل جائے گا اور اگر کسی وجہ سے کوئی عذر پیش آ گیا تو ٹھیک ہے الحمدللہ پڑھ لو لیکن یہ ہے کہ تراویح کو نہیں چھوڑنا ہے ہم کو اور یہ مہینہ تو میرے دوستو قرآن پاک کی تلاوت کا ہے قرآن پاک کو خاص مناسبت ہے اس مہینے سے یہ مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور اس مہینے کو قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی استعداد بنانے والا بنایا گیا قرآن پاک کے مطابق عمل جو ہے نا اس کے واسطے میٹیریل بہت اچھا ہونا پڑتا ہے پلین بنانا ہے تو پلین میں جو پرزے لگیں گے ہر میٹیریل سے تو نہیں لگا دے سکتے نا المونیم لگا دیا لیا کے جنگ میں سے اٹھا کے سامان جو ہے لوہے کا جو ہے نا وہ لا کے جوڑ دیا ایسا ہو سکتا ہے کیا راکٹ بنانے میں آپ ہر پرزا نہیں لگا سکتے ہیں جیسے مشین نازک ہوگی جتنی نازک ہوگی جتنی کام کرنے والی ہوگی جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کے ساتھ زیادہ کام بڑا ہے تو اس کے اندر صلاحیت قابلیت بہت ہونا پڑتا ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی تاثیر ہے, اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کی صفت ہے وہ, جیسے اللہ کی ذات لامحدود صفت بھی لامحدود, جیسے اللہ کی ذات کے اندر کسی قسم کا زوال اور کمزوری نہیں آتی, ان کی صفات میں بھی کسی قسم کا زوال اور کمزوری نہیں. تو لہذا یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اور جو صفت کی شان ہے اس کے اندر جو انوارات ہیں, اس کے اندر جو خصوصیات ہیں, اس میں جو نورانیت ہے, جو قوت ہے, وہ سب اس میں ہیں. جیسے پہلے دن قرآن پاک تھا ویسے ہی آج ہے قرآن پاک. جو تاثیر اس وقت اس کی تھی آج اس کی ویسی تاثیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو اس کی تاثیر ظاہر ہوئی اس کی تاثیر میں کمی نہیں آئی. حضرات صحابہ کی زندگیوں میں جو اس کی تاثیر ظاہر ہوئی اس کی تاثیر میں آج کوئی کمی نہیں آئی. حضرات اولیاء اللہ بزرگان دین ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس قرآن پاک کی جو تاثیر ہوئی آج اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں آئی. کمی اس میٹیریل میں ہے, کمی اس میٹیریل میں ہے جس پر قرآن اپلائی ہو رہا ہے. تو یہ مہینہ رمضان کا اللہ نے بنایا ہے قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی قابلیت اس میٹیریل میں لانے کے لیے, یعنی مجھ میں اور آپ میں استعداد آتی ہے اس کے ذریعے سے. اسی لیے اس کو سیزن والا بنایا گیا, اس مہینے کو سیزن والا مہینہ بنایا گیا کہ اگر تم اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرو کثرت سے, اور تلاوت بھی میرے سامنے کرو اور نماز میں کرو, ایک پڑھے بقیہ سب سنیں. جس بچے کا زیادہ فکر ہوتا ہے ماں باپ کو اور وہ زیادہ کنسرن رکھتے ہیں, اس کا ہوم ورک اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تم بتاؤ, تم نے مجھے بتاؤ, میں خود واچ کروں گا تمہارے ہوم ورک کو. تم نے ہوم ورک کتنا کیا, کتنا نہیں کیا, چیٹنگ تو نہیں کی, کسی اور سے تو نہیں کروا لیا, فارم کسی اور سے تو نہیں بھروا لیا, نہیں میں خود کروں گا. اور ٹیوٹر خود رکھ لیتے ہیں کہ بھائی اسکول کی جو تعلیم ہے اپنی جگہ پر ہے وہ, لیکن ہمارے بچے کو اسپیشل قابل بنانا ہے لہذا اس کی زیادہ تیاری ہوگی. امت محمدیہ پر اللہ پاک کا فضل دیکھیے آپ. انہوں نے کہا کہ میرے سامنے پڑھوا کے, یہ میرا کلام ہے, ویسے تم کو نہیں دے رہا ہوں کہ تم پڑھ لیا کرو, نہیں میرے سامنے پڑھو, اور مسجد میں پڑھو, اور جماعت کے ساتھ پڑھو, اور نماز میں پڑھو. اب اندازہ فرمائیے, سنواتے ہیں. تو قرآن پاک کا پڑھنا, روزوں کا رکھنا, اعتکاف کا کرنا, جتنی عبادتیں دن اور رات کی اس مبارک مہینے میں, صدقات کا کرنا, زکوٰۃ کا نکالنا, مال کو لگانا اللہ کے لیے, روزے داروں کو افطار کرانا, اور خیر خیرات کے کام کرنا, اور تسبیح اور تقدیس اور استغفار وغیرہ کی کثرت کرنا, یہ سارا کا سارا مہینہ جو ہے آدمی کے اندر تقوی کی ایک صفت لاتا ہے. کیونکہ جتنا تقوی کی صفت آئے گی اتنا قرآن پاک والا عمل آدمی میں آئے گا. قرآن پاک حیات, قرآن پاک عملی طور پر آدمی کے اندر اترے گا. اور اصل جب قرآن پاک آدمی کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو قرآن پاک کا خارجی وجود کہتے ہیں. قرآن پاک کا ایک لفظی وجود ہے جو لفظوں میں ہے, قرآن پاک کا ایک حقیقی وجود ہے جو عمل میں ہوتا ہے. مثلا قرآن پاک میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, نہ محرموں کو نہ دیکھیں, ایک ہے حکم. یہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو الفاظ نہیں ہے, لیکن جب مسلمان اپنی نگاہ کو نیچے کرتا ہے موقع موقع سے, جب بھی اس کو مسئلہ پیش آتا ہے, جب بھی نامحرم کے ساتھ میں اس کا اختلاط ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچے ہوتی ہے, تو یہ قرآن پاک کا فزیکلی وجود ہے, قرآن پاک کا عمل ہے یہ. تو کان سے متعلق قرآن, زبان سے متعلق قرآن, آنکھ سے متعلق قرآن, پوری باڈی سے متعلق قرآن, دل سے متعلق قرآن, دماغ سے متعلق قرآن, سوچ سے متعلق قرآن, کمانے سے متعلق قرآن, کھانے سے متعلق قرآن, رائٹس اور حقوق سے متعلق قرآن, بزنس سے متعلق قرآن, آئلی قوانین اور مسائل سے متعلق, نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہوا کرتے ہیں اس سے متعلق قرآن, انہیریٹنس سے متعلق, وراثت وغیرہ سے جو متعلق قرآن ہے وہ, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, حکومت کا نظام, سیاست مدنی, سیاست ملکی, سیاست منزل, سیاست شخصی, یہ سارے قرآن پاک کے اندر پائے جاتی ہیں چیزیں. جب انسان کی زندگی میں یہ چیز ہوگی تو وہ قرآن پاک کا عملی وجود ہوگا, اور جس دن مسلمانوں کے اندر قرآن پاک کا عملی وجود ہو گیا اس دن مسلمانوں کی کامیابی طے ہے, اس دن ان کی عزت طے ہے, اس دن ان کا غلبہ طے ہے, اس دن ان کی وراثت طے ہے کہ وہ وارث ہوں گے زمین کے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہم نے یہ بات لکھ دی ہے زبور کے اندر, ذکر کے ذکر سے مراد یہاں پر زبور ہے, ان الارض, اور پھر یہ کہ قرآن پاک میں تو ہے ہی, ان الارض یرثھا, کہ ارض زمین کے وارث جو ہے نا میرے نیک بندے ہوں گے. الارض کی تفسیر ارض الجنہ سے بھی کی گئی ہے کہ جنت کی وراثت نیک بندوں کو ملے گی, اور ارض العام سے بھی کی گئی ہے کہ جنت کی زمین بھی مراد ہے, دنیا کی زمین بھی مراد ہے. قرآن پاک کا عملی وجود چاہیے اصل میں ہر انسان کے اندر, اور جب عملی وجود ہوتا ہے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا. قرآن کا اعلان ہے کہ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق, ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور باطل جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اس کا دماغ نکال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے, علماء نے فرمایا کہ باطل دماغ کے راستے سے آتا ہے, بڑی پلاننگ کے ساتھ, بڑے پروگراموں کے ساتھ, بڑی تدبیروں کے ساتھ, بڑی مکاریوں کے ساتھ, بڑی حیلہ سازیوں کے ساتھ, بڑی جال سازیوں کے ساتھ باطل جو ہے نا دنیا کے اندر آیا کرتا ہے. ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں تو باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ حق کے الفاظ سے آپ کسی کی, لفظ سے آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. روٹی کے لفظ سے کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے, پانی کے لفظ سے کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتے. لفظ کے اندر نہیں ہوا کرتا, بندوق کی گولی اور جناب بلٹ کے لفظ سے آپ کسی کا مرڈر نہیں کر سکتے, شیر کو نہیں مار سکتے, شیر تو کیا ماریں گے, چوہا بھی نہیں مار سکتے, لیکن جو حقیقت ہوتی ہے اس سے سب کام ہوتا ہے, اور طریقہ استعمال بھی اس کا مقرر ہوگا. حقیقت بھی ہونا یعنی بلٹ بھی ہونا, پھر بلٹ اپنی جگہ پہ ہونا. ایک صاحب شیر شکار کرنے کے واسطے گئے دکان پہ, بلٹ خریدی, وہاں پہ کہنے گے یہ کیا کام کرتی, کہیں گے یہ شیر کو مار دیتی ہے. وہ بلٹ انہوں نے خرید لیا, وہ رکھے ہوئے تھے جیب میں, وہ گھر میں چوہا آ گیا, انہوں نے جیب میں سے نکال کے اس کو مارا تو اس کو لگا تو سکے لیکن وہ بھاگ گیا. کہنے گے یار اس نے دھوکہ دے دیا میرے کو, فراڈ ہو گیا میرے ساتھ, کہ شیر کو مارنے والی گولی اس نے دی, چوہا بھی نہیں مارا. وہ واپس گیا دکان پہ, اس سے کہا کہ بھائی تم نے میرے ساتھ کیا بدتمیزی کی. کہنے گے کیا ہو, کہنے گے یہ ہو گیا. تو کہنے لگے کہ بھائی صاحب تم نے اس کو کہاں رکھ کے مارا. تو کہنے لگے کہ میں نے ہاتھ سے پھینک دیا تھا. تو کہنے لگے کہ اس سے تو شیر مرتا ہے, واقعی تو اس سے چوہا بھی نہیں مرتا ہے, اس کی جو جگہ ہے وہاں رکھو اس کو, پھر دیکھو کہ اللہ پاک نے اس میں کیا پاور رکھا ہے. قرآن پاک کے جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, جو ہدایات ہیں, اگر وہ ان کی جگہ پر ہو, اس یقین کے ساتھ ہو جس یقین کے ساتھ میں اس عمل کو کرنا ہے, اس طریقے کے ساتھ ہو جس طریقے کے ساتھ اس کو کرنا ہے, اس جگہ پر ہو جس جگہ پہ سے وہ حکم اللہ پاک کا متعلق ہے, پھر قرآن پاک کا فور دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا دماغ نکل جائے گا. یہ اللہ کی بات ہے, یہ میری اور آپ کی بات ہو تو اس میں فراڈ ہو سکتا ہے, اس میں بڑنگ ہو سکتی ہے, کیسا پوڑیاں چھوڑ رہے بڑے بڑے لمبے لمبے. اللہ کی بات ہے, اس میں کوئی مبادلہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی زیادتی کی, ان کو کیا ضرورت پڑی مبالغہ کرنے کی, وہ کبھی مبالغہ نہیں کریں گے, وہ کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے. سب سے سچے اللہ, سب سے سچے اللہ کے رسول, اور سب سے صحیح علم اللہ کا, سب سے کامل علم اللہ کا, سب سے یقینی علم اللہ کا, سب سے قطعی علم اللہ کا. اس میں تدریج نہیں ہے, اس میں شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہے کہ بھائی اب تھوڑے دن ایسا کر کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, اب تھوڑے دن ایسا کر کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. جیسے دنیا کے اندر انسانوں کے علوم کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں, وہ باتیں اللہ کے علم میں نہیں ہیں. وہ ہے قرآن پاک, وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, وہ ہے جو انسانیت کو عطا کیا گیا, وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے, اور ایز اٹ از محفوظ ہے, سالڈ محفوظ ہے. معجزہ کا معجزہ, ہدایات کی ہدایات, تعلیمات کی تعلیمات, معجزہ ہے اور امت کے ہاتھ میں. اب اندازہ فرمائیے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ ان کے پاس ہے, ان کی امت کے پاس ہے, ان کے ماننے والوں کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ان کی امت کے پاس ہے, نہیں ہے. صالح علیہ السلام کا اونٹنے کا معجزہ ان کی امت کے پاس ہے, نہیں. سلیمان علیہ السلام کے معجزے ان کے ماننے والوں کے پاس, نہیں. معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس, حضور کا معجزہ موجود ہے اور صفت اعجاز کے ساتھ ہے. صفت اعجاز کے ساتھ کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کسی وقت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا مل جائے ان کی امت کو کہیں سے, کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا, مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ہاتھ میں آ کے اجدا نہیں بنے گا. لیکن اللہ کا کلام اسی صفت اعجاز کے ساتھ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, امت کے پاس ہے. آج بھی چیلنج ہے اس قرآن پاک کا کہ تم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے, سارے انسان مل کر اس کے جیسا نہیں بنا سکتے, نہ اس کی جیسی جامعیت آ سکتی, نہ مانعیت آ سکتی, نہ اس کے اندر جو علوم پائے جاتے ہیں وہ ہیں, نہ اس کے اندر جو کمال پایا جاتا ہے وہ ہے, اور جو اس کے اندر جو تاثیرات پائی جاتی ہے وہ کسی بھی کلام میں نہیں آ سکتے. وہ میرے اور آپ کے پاس ہے. یہ مہینہ اس کا مہینہ ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم سے اگر کم پڑھا جاتا ہے تو تراویح میں پڑھ لو, ایک دس کی تراویح ہو گئی پھر کہیں اور دس کی ہو رہی تو وہاں چلے جاؤ, کہیں شبینہ ہو رہا ہے تو وہاں چلے جاؤ, اور کہیں چھ دن کی ہو رہی ہے تو وہاں چلے جاؤ, کہیں دو پارے ہو رہے ہیں تو وہاں چلے جاؤ. تراویح تو پڑھنی ہی ہے, اگر مجبوری ہے تو الگ طرح سے پڑھ لو, لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ہے میرے بھائیوں. اس وجہ سے یہ مبارک مہینہ اپنے کو پریپیئر کرنے کا ہے, اللہ بھی راضی ہوتے ہیں, عمل اپنی ذات میں بھی مقصود ہے اس مہینے کے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پریپریشن کا کام بھی کرتے ہیں. بعضی چیزیں دوا بھی ہوتی ہیں غذا بھی ہوتی ہیں, دوا کی دوا ہے غذا کی غذا ہے. جیسے عام طور پر یونانی دواؤں کی خصوصیت ہے کہ بھئی یہ دوا کا بھی کام کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کی بیک کو مضبوط بھی کرتی رہے گی اور آپ کو غذا کا بھی کام کرتی رہے گی. یہ اعمال رمضان کے جو ہے نا یہ پریپریشن بھی ہیں, یعنی دوا بھی ہیں سال بھر کے لیے. آدمی میں وہ استعداد لے آتے ہیں جس سے قرآن پاک پر عمل کرنے والی بات آدمی کے اندر آ جاتی ہے. اگر ہم اس کلام میں غور و فکر کریں, اس کے مضامین جو سنتے ہیں اس میں غور و فکر کریں, اور اس میں اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی ہوئی ہیں اس میں اپنا دماغ لگائیں, سوچیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہماری روحانیت میں ایسی ترقی رکھی ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کو ابزرو کر سکے گی ہماری روح بھی اور ہماری باڈی بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری روح میں بھی اس کا نور ڈال دے اور میرے جسم میں بھی ڈال دے اس کا نور, قرآن پاک کا نور. اور یہاں تک فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میرے ہڈی میں اس کا نور, میرے گوشت میں اس کا نور, میرے بالوں میں اس کا نور, میری کھال میں اس کا نور, میرے دماغ میں اس کا نور, میرے دل میں اس کا نور ڈال دیجئے. یا فرمایا کرتے تھے اور میرے سامنے بھی نور کر دے, میرے پیچھے بھی کر دے, میری سیدھی طرف بھی, میری بائیں طرف بھی, میرے اوپر بھی, مجھے میرے نیچے بھی, اور مجھے پورا کا پورا نور بنا دے. وجعلنی نورا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. یہ نور ہی نور ہے میرے دوست, اور نور میں کتنا کچھ پاور نہیں ہے, آپ اندازہ فرمائیے نور میں کتنا پاور ہوتا ہے. نور کا قلم جب سے آیا کیا کیا ہونے لگا ہے. ابھی جو سی ڈی وغیرہ میں جو لکھا جاتا ہے یہ نور ہی سے تو لکھا, روشنی سے تو لکھا جاتا ہے, اور کس سے لکھا جاتا ہے. پھر بھی تھوڑا سا مادہ یوز ہوتا ہے, میٹیریل یوز ہوتا ہے, لیکن زیادہ لکھت نور سے ہوتی ہے. 18,000 کتابیں, 20,000 کتابیں, ایک مجھے ایک صاحب نے ایک سی ڈی دی, 70,000 کتابیں اس میں ایک سی ڈی کے اندر ہے, ایک پی ڈی ایف کے اندر ہے 70,000 کتابیں. تو نور کے اندر یہ بات ہے کہ اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, اس کے اندر بڑا پاور ہوتا ہے. یہ دنیا کو پتا کرنے والی چیز ہے, یہ آخرت کو پتا کرنے والی چیز ہے, یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام کرنے والی چیز ہے. وہ نور اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہوا ہے, اس نور کو لینا ہے مجھے اور آپ کو, اس کے لینے والے ہم بن جائیں. تو جتنی ہم اپنے اندر استعداد ڈیولپ کریں گے, بلڈ کریں گے, اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک سے ہمیں مناسبت بھی نصیب فرمائیں گے, اور اس کے اثرات اس امت مسلمہ سے اللہ پاک ظاہر فرمائیں گے. اتنی تاثیر ہے, رزق کے کھینچنے کی تاثیر, دولت کے کھینچنے کی تاثیر, عزت کے کھینچنے کی تاثیر, اور حکومت کے کھینچنے کی تاثیر, اقتدار کی تاثیر, اور دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں اس نور کے مقابلے میں, اس لیے اصل اس سے آخرت بنائی جاتی ہے. چند روز کے لیے آدمی رہتا ہے یہاں, اگر اس سے اس کا کچھ کام بن گیا تو یہ اسی کو بہت کچھ سمجھ کے اسی کا ہو جائے گا, تو اللہ کے کلام سے دنیا کو بنا لے گا خالی اور آخرت کو چھوڑ دے گا. اس لیے اللہ پاک نے تھوڑی سی تاری فرما دی اور اس پہ پردہ ڈال دیا ہوا ہے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ آخرت بنانے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم اس سے اپنی آخرت بناؤ. ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ, جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ. حفظ کرنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے, حفظ کے حافظ کے ماں باپ کے لیے یہ فضیلت ہے. اللہ پاک کے ہاں اس کی محبوبیت کا حال یہ ہے کہ وہ اشارہ کر دے گا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, اشارہ کر دے گا تو اس کے اشارے پر چھوڑ دیا جائے گا اس کو. آپ اندازہ فرمائیے, ایسے 10 آدمیوں کو چھوڑ دیا جائے گا حافظ کی شفاعت پر اور حافظ کے اشارے پر. فضیلت ہے, ایسی تاثیر ہے اس میں میرے دوستو. تو اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمیں ہر اعتبار سے حصہ لینا ہے, دین کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں. زیادہ لمبی بات میں نہیں کرتا ہوں, بات کو اپنے ختم کرتا ہوں. تو لہٰذا روزوں کو حقیقت والا روزہ بنانا ہے, تراویح کو حقیقت والی تراویح بنانا ہے, تلاوت کو حقیقت والی تلاوت بنانا ہے, ذکر کو حقیقت والا ذکر بنانا ہے, اعتکاف کو حقیقت والا اعتکاف بنانا ہے, تحری لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کی تلاش کو حقیقت والی تلاش بنانا ہے. اپنی زبان کی بھی حفاظت, آنکھوں کی بھی حفاظت, کان کی بھی حفاظت, دل اور جذبات کی بھی حفاظت, خیالات اور احساسات کی بھی حفاظت اور جان اور مال دونوں سے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ مہینہ صدقات کا مہینہ ہے. یہاں نفل کام بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے, نفل صدقہ بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے, غریبوں کی مدد فرمائیے, اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری فرمائیے. زکوٰۃ پر خالی ڈیپینڈ مت ہو جائیے کہ زکوٰۃ نکال دیا تو بڑا کام کر دیا. اگر کوئی زکوٰۃ نکال دے اور دوسرا کام نہ کرے تو اس کی پکڑ تو نہیں ہے, لیکن اس نے اپرچونیٹی چھوڑ دی, موقع مس کر دیا ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ بھی پوری پوری نکالو, پائی پائی کا حساب کر کے, اور اس کے علاوہ بھی اپنے غریب رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا, اپنے ملک کے اندر ضرورت مند جو لوگ ہیں ان لوگوں کی خبر گیری کرنا, اپنے پڑوسیوں میں دوست احباب میں جو لوگ ہیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر, بیمار ہیں ان کی صحت کی فکر, جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کی تعلیم کی فکر, دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی ہیلپ کی فکر, دینی تعلیم ہے اس میں بھی ہیلپ کی فکر, ہماری مسجدوں کے بننے میں, ہمارے ادارے کے بننے میں اس کے اندر پوری فکر. جس طریقے سے میں حصہ لے سکتا ہوں کسی دین کے کام میں جان سے اور مال سے مجھے حصہ لے لینا چاہیے. یہ دنیا آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے ہی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے دوستو. تھوڑے دن کے لیے آدمی کو ٹائم دیا گیا ہے, پھر موقع نکل جائے گا. تو جو کچھ وسائل اور اسباب میسر ہیں جان سے اور مال سے, اس سے میں کچھ آخرت کا ذخیرہ کر لوں, اس کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے اور پوری قدردانی اس ماہ مبارک کی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا تو جس نے محنت کی ہے وہ کرے گا, آپ ہی کریں. آپ سب کوئی بات نہیں, آپ کرو, ہم آمین بولتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المصلحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله مر گناہوں کو معاف فرما, يا الله مر خطاؤں کو درگزر فرما, يا الله مر لغزشوں کو معاف فرما, يا الله مر صغیرہ کبیرہ, يا الله دانستہ نادانستہ, يا الله يا الله تمام گناہوں کو معاف فرما, يا الله مر صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم جانتے ہوئے اور انجانے میں جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں ان تمام کو معاف فرما. اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں ان تمام کو معاف فرما، اے اللہ معافی کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرما، اے اللہ اے اللہ اس مجلس میں اے اللہ آپ کے برگزیدہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ ان تمام کی برکت سے ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ دنیاوی تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عادلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ مصیبت زدوں کو اے اللہ اپنی مصیبتوں سے اے اللہ چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے بندوبست فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جو بھی مسلمان جہاں بھی جس پریشانی میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اگر رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی اے اللہ عزت کی آبرو کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ میرے جانوں کی اور مالوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس ادارے رحمت عالم فاؤنڈیشن کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ اے اللہ اس میں جو جو کام کرنے والے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کے کام کی برکت سے اے اللہ ان پر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ حضرت مفتی صاحب کی اے اللہ عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ان کے تمام فیوز سے ہمیں مستفیض فرما، اے اللہ آپ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ آپ کی اور اے اللہ آپ کے ساتھیوں کی اور اے اللہ ادارے میں کام کرنے والوں کی اور اے اللہ ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی، ادارے کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ مدد فرما، اے اللہ ان کی تمام اے اللہ آفتوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قہر سے جادو سے آسیب سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ فتین کے فتنوں سے شریر کی شرارتوں سے خلل انداز کی خلل اندازیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ادارے کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی مساجد کی مراکز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ دینی محنت اے اللہ کے مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے دنیا بھی آسان فرما، اے اللہ موت اور ما بعد الموت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت اور ما بعد الموت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ قبر کی اے اللہ برزخ کی اور اللہ حشر کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، تکرار کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ حشر کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ حشر کی تمام منازل کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اپنے کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر خصوصاً اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں ہماری نسلوں کو دین کا داعی بنا، دین کا علم بردار بنا، اے اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی اعمال کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ کفر سے شرک سے الحاد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ کی معصیت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کا استحاضہ اقتدار ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ آپ کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ آپ کے نبی کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے احکامات کی محبت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دینوں کو خالی فرما، اے اللہ دنیا کی بے تباتی ہمارے دلوں میں اے اللہ ثابت فرما، اے اللہ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جو ہم سے مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ اس میں غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، اے اللہ اس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما کر ہماری جانب سے اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرما، اے اللہ آپ کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کو پیش فرما، اے اللہ تمام صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین علماء امت اور اللہ ہم میں سے جن کے عزیز اقارب رشتہ دار والدین وفات پا چکے ہیں ان کو تمام کو اللہ اس کا تمام رحمت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان اور اللہ اس وقت وفات پا چکے ہیں ان تمام کو اس کا تمام عنایت فرما، اے اللہ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جیسا ہم حضرت سے بار بار سنتے رہتے ہیں اے اللہ آپ کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ امت میں ان باتوں کو زندہ فرما، اے اللہ آپ کی محنتوں کو اور کوششوں کو اے اللہ کامیاب فرما، اے اللہ اپنے کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ جو مانگنے سے ہمارے لیے ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں تمام خیر نصیب فرما، اے اللہ تمام شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظاہری فتنوں سے باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ بچا کچا رمضان رہ گیا ہے اے اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما، قرآن پاک کی تلاوت کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے تقوی کا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے اپنے کرم سے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.